يا إمام زمان بعواد بن سلام.
اگرچہ مفتی صاحب اعلان کر چکے ہیں لیکن پھر بھی میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بیت الصلات میں ابھی بہت زیادہ تو نہیں لیکن کچھ اسپیس ہے, ادھر بھی کچھ جگہ ہے. آپ حضرات سے یہ گزارش ہے کہ رائٹ لیفٹ ہر طرف زیادہ سے زیادہ مومنین کو آنے کا موقع دیں. اور یقیناً بڑی تکلیف میں آپ بیٹھتے ہیں تو آج سے میری مجالس کا ڈیوریشن 5 منٹ اور کم ہو جائے گا تاکہ آپ کی تکلیف کم سے کم ہو اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہال میں آ کر مجلس سننے کا موقع ملے. درود. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله الملك الحق المبين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم محمد. وآله وعترته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المكرمين المنتجبين ولعنة الدائمة ولا أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Our duties living in the West, اس topic پہ بات تو ہو رہی تھی لیکن ابھی ہم اس ٹاپک کے پہلے فیز میں ہیں اور ایک انٹروڈکشن چل رہا ہے. اور چونکہ ٹائم لیمٹ بھی میرے لیے ایک مسئلہ ہے اس لیے آج کی مجلس میں میں ڈائریکٹ اپنی بات شروع کر رہا ہوں جہاں تک کل بات پہنچی تھی, آل عمران کی آیت. لیکن جو اس کا میسج ہے وہ قرآن میں جگہ جگہ آ رہا ہے کہ اللہ صرف اسی سے خوش ہے, اسی سے راضی ہے کہ جو اسلام پر عمل کرتا. اسلام. اچھا, یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات میں یہ کہہ دوں کہ کل رات کی مجلس کے اینڈ میں شیخ عبد الطاہر خراسانی کا جو ایک واقعہ آیا تھا اور اس کے اندر لاسٹ 3 بڑے امپورٹنٹ میسیجز تھے, وہ تو خیر بعد میں ہم بتائیں گے. لیکن اس واقعے کو ایکسپلین کرتے ہوئے ایک ایگزامپل میں نے دی تھی اور وہ یہ تھی کہ جنت, اور جنت میں جانے کا راستہ ایک نہیں ہے بلکہ دو ہیں, ایک ڈائریکٹ ایک انڈائریکٹ, لیکن دونوں انسان کو جنت میں پہنچاتے ہیں. اور اہدنا الصراط المستقیم کی دعا جو بار بار ہم سے ریپیٹ کروائی جا رہی ہے, اس کا ایک ریزن یہ بھی ہے کہ آدمی ہر وقت یہ چیک کرتا رہے کہ وہ کون سے راستے پہ چل رہا. لیکن یہ ہے فار جنت. جنت میں جانے کے دو راستے, اللہ تک جانے کا صرف ایک راستہ اور اس کا نام ہے اسلام. کیونکہ یہ بھی آج کل کا ایک بہت بڑا پرابلم بن گیا اور وہ ہے وحدت ادیان, غالباً انگریزی میں اس کو پلورلزم کہتے, جس کے اندر یہ کنسپٹ دیا جا رہا ہے کہ جی اللہ کسی بھی ریلیجن کو فالو کرو ہر راستہ اللہ کی جانب لے جاتا ہے. صرف یہ ہو سکتا ہے کچھ لوگ اور ذرا سا اس مسئلے کو تھوڑا سا ایزی بنانے کے لیے کہتے ہیں کہ ہاں اسلام از دا بیسٹ وے, لیکن جو دوسرے طریقے ہیں دوسرے مذہب ہیں دوسرے ریلیجن وہ بھی ہمیں اللہ تک پہنچاتے ہیں. اور میں نے ممبر سے باقاعدہ اس کی ایک ایگزامپل سنی, کسی عالم سے نہیں, کیونکہ آج کل ممبر بھی جو ہے نا وہ تو ایک اوپن فورم بن گیا, جس کا دل چاہے ممبر پہ جا سکتا ہے اور ہمارا دل جس کو چاہے اس کو ہم ممبر پہ بٹھا سکتے ہیں. اسلام میں نماز جماعت کی امامت کی بھی کچھ کنڈیشن اور ممبر پہ جانے والے کے لیے بھی اسلام کچھ کنڈیشن رکھتا, اور ہو سکتا ہے کہ چیز ذرا ایک آٹھ مجلس کے بعد ڈیٹیل میں آ جائے, لیکن ان شارٹ یہ کہ ایگزامپل بھی میں نے سنی, اور وہ یہ کہا کہ جیسے میں نے ایک مثال دی تھی کہ آپ کو کل لندن سے برمنگم والی, انہوں نے بھی ایک مثال دی کہ ایک سٹی سے دوسرے سٹی تک آپ کو جانا. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ پلین پہ بیٹھ کے جائیں, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ٹرین پہ بیٹھ کے جائیں, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ایسٹ افریقہ کی ٹرم ہے کہ اسٹیمر پہ بیٹھ کے جائیں, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کوچ پہ جائیں, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ بائی سائیکل پہ جائیں, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے انڈیا اور پاکستان کی طرح آپ گدھے گاڑی پہ بیٹھ کے جائیں. وہ اگزامپل دے رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ٹرانسپورٹیشن کے مختلف ذریعے سب آپ کو وہیں پہنچائیں گے, بس یہ کہ اگر آپ پلین پہ جائیں گے تو جلدی پہنچیں گے, گدھے گاڑی پہ جائیں گے تو ذرا دیر سے پہنچیں گے, لیکن پہنچیں گے وہیں پر. آپ جلدی اور دیر کا مسئلہ کا اسی طرح سے دنیا کے سارے ریلیجن سب انسان کو اللہ تک پہنچاتے ہیں, اسلام یہ ہے کہ ذرا جلدی پہنچائے گا. یہ وہ صاحب ہیں جو اسلام کا ذرا فیور کر رہے ہیں, اور باقی مذہب بھی ہیں وہ بھی بہرحال آپ کو اسی اللہ تک لے جائیں گے. ٹوٹلی اگینسٹ قرآن کی عقیدہ, ٹوٹلی اگینسٹ شریعت کی عقیدہ, اور ٹوٹلی اگینسٹ اسلامی عقیدہ. سب سے پہلے یہ بات واضح کرنا کہ اسلام خالی یہ نہیں ہے کہ بیسٹ وے ہے اللہ تک پہنچانے کا, اونلی وے. اب اسلام کے آنے کے بعد اور کوئی طریقہ, کوئی ریلیجن, کوئی راستہ نہیں جو آدمی کو اللہ تک لے کے جائے گا, اور یہی سورہ آل عمران کی اس آیت کا مطلب. ومن یبتغ غیر الاسلام, اسلام کے علاوہ اگر تم کسی اور راستے سے چلنا چاہو, ان دین عند اللہ الاسلام, اللہ کے پاس تو ریلیجن ایک ہی, رضیت لکم الاسلام دینا. یہ بات میں بہت زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ اس لیے نہیں بتا رہا ہوں کہ جو مجمع میرے سامنے جو آڈینس یہ اس بات کو جانتے, یہ اس بات کو مانتے, لیکن اس زمانے کا اور اسپیشلی ویسٹ کا ایک بڑا فتنہ یہ عقیدہ پھیلانا ہے کہ ہر مذہب ایک ہی میسج دیتا اور وہ ہر ایک تمہیں اللہ تک پہنچاتا. نہیں, رضیت لکم الاسلام دینا, اللہ اگر راضی اور خوش ہے تو صرف اسلام سے. اچھا, اب یہاں پر یہ تو ضمناً ایک بات آ گئی تھی, یہ مین ٹاپک نہیں تھا. اب یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا کہ آخر اللہ اسلام سے راضی کیوں ہے, اونلی وے اللہ نے اسلام کو کیوں کہا. تو اسی آیت میں جو میں نے ابھی آخر میں تلاوت کی, اس کا ایک ریزن بھی بتایا جا رہا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, جہاں پہ یہ اناؤنسمنٹ یا ڈکلریشن ہو رہا کہ اللہ اسلام سے راضی اور کسی سے نہیں. وہ ریزن یہ آ رہا ہے کیونکہ یہ کمپلیٹ دین, الیوم اکملت لکم دینکم, یہ کمپلیٹ. اور کمپلیٹ کا مطلب کیا ہے کہ آپ اس یونیورس کے کسی بھی علاقے میں پہنچ جائیں, خالی زمین نہیں, آپ آؤٹر گلیکسی میں نکلیں, آپ یونیورس کے کسی کونے میں پہنچے, اسلام میں ہر جگہ کے لیے کوئی نہ کوئی انسٹرکشن ہے. اور آپ کیسے ہی ماڈرن زمانے میں کیوں نہ ہو, 21st century کی تو کوئی حیثیت نہیں. لوگ کہتے ہیں نا کہ مولانا ڈو یو بلیو کہ آج کے اس ٹائم پیریڈ اسلام پہ عمل کیا جا سکتا, کیا اسلام آج کے لیے بھی صحیح ریلیجن. مولانا ڈو یو بلیو کہ ابھی بھی ہماری عورت حجاب کے ساتھ زندگی گزار سکتی, کیا ابھی بھی ہم اپنے بچوں کو انٹرٹینمنٹ سے بچا کر, اور انٹرٹینمنٹ سے ان کا مطلب ہوتا ہے خالی ڈانس میوزک اور مکس گیدرنگ, کیا آج کی دنیا میں ہم سروائیو کر سکتے. آج تو کچھ بھی نہیں, ابھی چاہے دو زمانے کو کتنی بھی ترقی کیوں نہ کرنا ہو, اور زمین تو کچھ بھی نہیں, ہم کسی بھی پلینٹ کسی بھی گلیکسی میں پہنچ جائے. اسلام سب کے لیے ہے اور کمپلیٹ. اچھا اسلام کے اندر دو چیزیں, ایک طرف یہ کمپلیٹ بہت بڑے اہل سنت عالم, بعد میں شیعہ ہوں. کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ امام فخر الدین رازی ہیں, کچھ کہتے ہیں کہ علامہ جلال الدین سیوطی. میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں, ٹائم بہت کم ہے, اصل ٹاپک شروع نہیں ہوا. لیکن انہوں نے شیعہ ہونے کا ریزن یہ لکھا کہ دیکھیے اسلام میں شیعہ سنی دو اسکول آف تھاٹ. شیعہ کا یہ کہنا ہے کہ رسول اللہ اپنے بعد اپنے سکسیسر کو مقرر کر کے گئے, اور اہل سنت کا یہ نظریہ ہے کہ نہیں, پیغمبر نے یہ چیز کو جو ہے وہ انکمپلیٹ چھوڑ دیا اور مسلمانوں سے کہا کہ جیسا تمہارا من آئے ویسا تم اپنا لیڈر بنا لینا. اب میں اس مسئلے کی ڈیٹیل میں یا آرگومنٹ میں نہیں جا رہا ہوں, لیکن یا امام راضی یا امام سیوطی یہ دو بہت بڑے نام ہیں. آخری عمر میں انہوں نے یہ لکھا کہ نہیں, میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ جو اسلام اتنا کمپلیٹ کوڈ آف پریکٹس ہے کہ اگر آپ ٹوائلٹ میں بھی جائیں تو یہ بتاتا ہے کہ آپ کے اسٹیپس کس طرح ہونا چاہیے, پہلے رائٹ پھر لیفٹ یا پہلے لیفٹ پھر رائٹ. اور جب آپ وہاں سے باہر آئیں آپ کے قدم آپ کے پگ آپ کے پیر, اس کے بارے میں بھی اسلام کے پاس کوئی نہ کوئی انسٹرکشن ہے. تو اتنا بڑا مسئلہ کہ آپ کا رسول اسلام اور مسلمانوں کو کون لیڈ کرے گا, اسے کیسے پیغمبر بغیر کسی انسٹرکشن کے امت پہ چھوڑ سکتے ہیں. اب وہ تو جو آرگومنٹ دے رہے ہیں وہ تو ایک الگ بات, لیکن مطلب یہ جملہ کہ اتنا کمپلیٹ اسلام ریلیجن کہ آپ کے پیروں کا موومنٹ بھی اسلام بتا رہا کہ مسجد میں جاؤ تو کس طرح جانا, پیر کی بات ہو رہی, اور ٹوائلٹ میں جاؤ تو کس طرح جانا, اور جب باہر نکلو تو کس طرح نکلنا. اتنا کمپلیٹ لیکن اتنا ہی فلیکسیبل, بہت اسٹرکٹ نہیں ہے, اتنا کمپلیٹ لیکن اتنا ہی اسلام فلیکسیبل. یہ دوسری بات کہ ہمارے پاس لیک آف نالج. اب ایک جملہ میں ایسا کہہ رہا ہوں جو نارملی میں اربعین کی مجلس میں کہتا ہوں, اربعین, لیکن آج صرف اس لیے کہ بات وہاں پہنچ گئی کہ ہمیں خود نہیں پتا کہ اسلام ہے کیا. ہم مسلمان, ہمارے فور فادر مسلمان تھے, پتہ نہیں ہم نے اسلام میں کتنے سال گزار دیے, لیکن ہمیں نہیں پتا اسلام کیا. یہ لیک آف نالج. جو کربلا کا سب سے بڑا پرپس تھا کہ جو مسلمان لیک آف نالج میں ہیں, عشرہ زینبیہ کا اختتام اربعین کی مجلس میں ہوتا, اور اربعین کی زیارت کتنی امپورٹنٹ, اس کے اندر ہم یہ جملہ کہتے ہیں کہ اے اللہ آئی بیئر وٹنس لیستنقض عبادک من الجہالۃ, میرے آقا حسین نے کربلا میں اتنا بڑا جہاد کیا ہے تاکہ تیرے بندوں کو, ناٹ اونلی مسلم, تیرے بندوں کو جہالت اور اگنورنس سے نکالا جائے. اور یہ جہالت اور اگنورنس آج بھی موجود, لیک آف نالج ہمیں پتہ ہی نہیں. اسی کا نتیجہ کہ ہم ہر سال اینڈ آف رمضان میں عید کے موقع پر یہی ڈیسائیڈ نہیں کر پاتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری کیا. کوئی کہتا عید ہے, کوئی کہتا عید نہیں, وہ اتنا امپورٹنٹ ٹاپک نہیں, اس کی وجہ سے مرجعیت پہ کتنے اعتراض ہوتے ہیں. ذرا سوچیے کہ اگر ہم مارس پہ چلے گئے, جوپیٹر پہ چلے گئے, کسی اور پلینٹ پہ چلے گئے, یہاں پہ ایک چاند ہے تو تین عیدیں ہوتی ہیں, وہاں تو دس دس چاند ہیں, بارہ بارہ چاند ہیں, مارس کے دو چاند ہیں, جوپیٹر کے پتہ نہیں کتنے آٹھ نو چاند ہیں, پورا مہینہ عید ہوتی رہے گی. اگر ایک چاند پہ تین عیدیں ہوتی ہیں تو آٹھ چاند پہ تو چوبیس عیدیں ہونا چاہیے. ہمارے پاس ہمارے مہاراج نے اس مسئلے کا سلوشن بھی ابھی سے دے دیا. ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمارے پلانٹ ارتھ کے بارے میں صحیح مسئلہ کیا, اور ہمارے مہاراج اس پلانٹ کے بارے میں فتویٰ دے چکے ہیں جہاں بارہ چاند, کہ کیسے عید ہم منائیں گے. لیک آف نالج. ہمیں اسلام کے بارے میں نہیں پتا کہ اسلام ہے کیا چیز, جس کی وجہ سے سارے پرابلم ہوتے ہیں. مگر باقی سارے پرابلم اپنی جگہ. ایک میری اسپیشل ریکویسٹ, کبھی اسلام یا شریعت کے بارے میں یہ نہ کہیے گا کہ کتنی ڈیفیکلٹ, یہ جملہ نہ کہیے گا. جس وقت آپ اپنی زبان پر یہ جملہ لے کے آتے ہیں کہ بھائی دارالسلام میں یا ممباسا میں یا نیروبی میں شریعت پہ عمل کرنا آسان تھا, لیکن یہاں لندن میں بیٹھ کر, اور اگر آپ حضرات اپنی انسلٹ فیل نہ کریں تو کینیڈا والے لندن کو گاؤں مانتے ہیں. مولانا آپ کہاں کس گاؤں سے آ رہے ہیں؟ اصل دنیا تو ٹورنٹو, اصل دنیا تو وینکوور, اصل دنیا تو شکاگو. وہاں بیٹھ کر, لندن میں بیٹھ کر آپ کہیں کہ مولانا وہ لنڈی میں بیٹھ کر دین پہ عمل کرنا تو آسان تھا, زنجبار میں تو دین پہ عمل کرنا آسان تھا, بکوبا میں تو دین پہ عمل کرنا آسان تھا, چھوٹا سا ٹاؤن ہے, یا لندن میں, پیرس میں, نیو یارک میں, واشنگٹن میں, شکاگو میں, ٹورنٹو میں. اور آج اس 21st century جیسے ہی یہ جملہ آپ نے کہا, یہ جملہ جو آپ کا ہے یہ خالی ایک سینٹینس نہیں ہے, یہ تیر کی طرح سے رسول خدا کے سینے میں لگتا. سب سے زیادہ اس کی تکلیف اور پین اللہ کا رسول محسوس کرتا. آپ کچھ کہیے, کبھی شریعت کے بارے میں یہ نہ کہیے کہ بہت ڈیفیکلٹ. آپ کہیے کہ جی میرا لائف اسٹائل ایسا کہ میں شریعت کو فالو نہیں کر سکتا ہوں. آپ کہیں کہ میں اپنی زندگی بھر کی ہیبٹ چینج نہیں کر سکتا ہوں. آپ کہیں کہ میرا من نہیں چاہتا شریعت پہ عمل کر رہا ہوں. وہ آپ کہیں, یہ نہ کہیے کہ شریعت بہت مشکل ہے, کہ ڈائریکٹ پیغمبر اسلام کی انسلٹ و توہین. اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ پوری ہمارے سامنے 14 معصوموں کی جو سیرت ہے, پیغمبر کی اور امام کی انسلٹ کی جاتی ہے دو طریقے سے. ایک یہ ہے کہ آپ ان کی پرسنالٹی کو کریٹیسائز کریں, کارٹون بنائیں, جوکس بنائیں, اور ایک یہ ہے کہ آپ ان کے مشن کو کریٹیسائز کریں. ان کی پرسنالٹی پہ اعتراض کیا جائے یا اس کو کریٹیسائز کیا جائے, وہ رسول اور امام برداشت کر لیتے ہیں, لیکن جب ان کے مشن کی انسلٹ کی جائے. ایک طرف ہماری عجیب حالت کہ اگر رسول یا امام کا کوئی کارٹون بنایا جاتا تو ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں, ہم ایجیٹیشن کرتے ہیں, ہم سے یہ برداشت نہیں ہوتا. اور جب امنگ آور کمیونٹی کوئی پیغمبر کے مشن کو کریٹیسائز کرتا کہ کیا حجاب آپ نے لگا رکھا, آج کے دور میں حجاب نہیں چلے گا, کیا مس گیدرنگ آپ نے لگا رکھی, آج کے دور میں یہ کیسے پاسبل کہ عورت اور مرد کو اس طرح سے الگ کیا جائے, کیا آپ نے حرام و حلال لگا رکھا, پیغمبر اسلام کا کارٹون بنائے پیغمبر کو اتنی تکلیف نہیں ہوگی, اور پیغمبر کی لائیو شریعت کے اوپر آپ کریٹیسزم شروع کریں. اور پھر خالی اتنی بات نہیں ہے کہ یہ شریعت پیغمبر لے کے آئے تو پیغمبر کا اس سے اٹیچمنٹ, اتنی محبت کہ اسی شریعت کے لیے رسول نے اپنے حسین کو قربان کیا, اتنی محبت ہے اس شریعت سے کہ اسی شریعت کے لیے اکبر و عباس کو قربان کیا گیا. ساتھ میں پیغمبر کی یہ ایفرٹس بھی دیکھ لیجیے کہ پیغمبر نے اس شریعت کو ہمارے لیے ایزی بنوایا. کئی روایتیں میرے پاس ہیں, ٹائم نہیں ہے, ایک دو روایتیں کافی ہیں میرے پوائنٹ کو سمجھانے کے لیے. پیغمبر کے ایفرٹس کو دیکھیے, جب پیغمبر فرماتے وہ اس تو بے شریعت ان سہلت ان سمہا, اس لیے شریعت کو لے کے مجھے بھیجا ہے اللہ. 124,000 انبیاء, سب سے ایزی شریعت مجھے دی گئی. تو اس طرح نہیں, جہاں بھی اس شریعت میں کوئی مسئلہ ایسا لگا جو پیغمبر کو یہ ریئلائز ہوا کہ میری امت کے لیے ڈیفیکلٹ بن سکتا, آپ نے کچھ نہیں کہا, آپ کے بہاف پہ رسول اللہ نے اللہ سے ریکویسٹ کی. بلکہ بڑی انٹرسٹنگ کچھ جو ہمارے سامنے حدیثیں آتی, جب رسول شریعت کو لے کے آئے تو اتنا تو آپ کی نالج میں ہے نا کہ مکے کے اندر پہلے 13 سال رسول اللہ عقیدہ, اصول دین, توحید اور رسالت و قیامت, اس پر امفیسائز کر رہے ہیں. شریعت ایکچولی اسٹارٹ ہوئی ہے مدینے میں جانے سے. ایک نماز کا مسئلہ, نماز کمپلسری اور واجب تھی, یہ مکے میں آیا. باقی روزہ ہو, زکوٰۃ ہو, حج ہو, جہاد ہو, خمس ہو, یا بڑے بڑے حرام, شراب حرام ہے, بیاج یعنی انٹرسٹ حرام ہے, خنزیر یعنی سور حرام ہے, یہ سب مدینے میں. شریعت مدینے میں آئی سوائے ایک نماز کے, لیکن نماز بھی معراج کی رات واجب ہوئی. تو شریعت مدینے میں آئی ہے اور مدینے کے اندر جو مسلمان تھے ان کو واجبات کو پریکٹس کرنے کا بہت زیادہ شوق اور جوش تھا. کیوں؟ مکے میں 13 سال یہ ٹارچر برداشت کرتے رہے اسلام کے نام پر, مدینے میں فریڈم ملا. اب فریڈم کی دو قسمیں ہوتی ہیں, ایسٹ افریقہ سے ینگسٹر آئے یہاں پہ فریڈم ملا, شراب ڈانس میوزک ڈسکو, اور ایک مکے سے مسلمان مدینے پہنچے فریڈم ملا. اب ان کو نماز چاہیے, اب ان کو روزہ چاہیے, اب ان کو عبادت چاہیے. یا رسول اللہ, مکہ ابو جہل کا سٹی تھا, مکہ کفار مکہ کا شہر تھا, وہاں پہ ہمیں اللہ کا نام لینے کی پرمیشن نہیں تھی. یہ تو ہمارا شہر, دل چاہتا ہے زیادہ سے زیادہ عبادت کرے, یہ ہیومن نیچر. چنانچہ صدام سب سے پہلی پابندی اس نے لگائی تھی اربعین کے جلوس پر. اب آپ دیکھیں, آپ کا صدام 3 ملین 4 ملین 5 ملین کربلا کے اندر اربعین کے دن آتے ہیں, یہ ایک نارمل پریکٹس ہے. شاید وہ بھی سوچتا ہو دنیا سے جاتے جاتے کہ میں نے کتنی بڑی غلطی کی تھی, جب تک میں نے جلوس ادا پہ ریسٹرکشن نہیں ڈالا تھا تو 100,000 150,000 آتے تھے جلوس کے اندر, اور یہ میری لگائی ہوئی ریسٹرکشن ہے کہ آج 6 ملین اور 7 ملین کربلا کی طرف جاتے ہیں اربعین کے دن. ایک ہیومن نیچر جس چیز سے بہت زیادہ روکا جائے, مکے کے اندر اللہ کا نام لینے سے اور عبادت سے روکا جاتا تھا. مدینے میں گئے, مسلمانوں کو فریڈم ملا, ہر آدمی چاہتا ہے زیادہ سے زیادہ نماز پڑھوں, زیادہ سے زیادہ روزہ رکھوں. دو حدیثیں فار ایگزامپل پیش کر رہا ہوں کیونکہ پوائنٹ ان سے واضح ہو جائے گا. جب اللہ کے رسول معراج سے واپس آئے اور مسلمانوں سے یہ کہا کہ اللہ نے 5 نمازیں واجب کی, اور یہ آپ کو معلوم ہے نا کہ ایکچوئل تو 50 نمازیں واجب کی گئیں, یہ 50 کم ہو کر 5 ہوئی, لیکن خالی نمبر کے اعتبار سے 5 ہوئی, ثواب کے اعتبار سے وہی 50 کا ثواب آپ کو ملے گا. تو یہ کس کی ریکویسٹ سے 50 کو کم کر کے اللہ نے 5 کیا؟ یہ پیغمبر کی ریکویسٹ. اور کیوں؟ جب پیغمبر عام مسلمانوں کو مدینے میں یہ میسج دے رہے ہیں کہ اللہ نے 5 نمازیں واجب کی, 5 نمازوں کا مطلب کتنی دیر میں 5 نمازیں آپ پڑھیں گے؟ 17 رکعت 17 منٹ میں. اور ایک آدمی کو ایک دن میں اللہ کتنے منٹ کی لائف دیتا ہے؟ 1440 منٹ. روزانہ اللہ آپ کو 1440 منٹ دیتا اور صرف 17 منٹ آپ سے واپس ریٹرن میں مانگتا. چنانچہ بلال, چنانچہ ہمارے یاسر, چنانچہ سلمان و ابو ذر, جب انہوں نے سنا کہ سے اونلی 17 رکعت نمازیں پڑھنا, خالی 5 نمازیں پڑھنا ہے, وہ سیٹسفائی نہیں ہوئے. کہا کہ یا رسول اللہ, اگر اللہ ہم پہ 50 نمازیں واجب کرتا کتنا اچھا ہوتا, ہم نمازوں پہ نمازیں پڑھتے, پلیجر ہم کو ملتا, ایک خوشی ہمیں حاصل ہوتی ہے, دل چاہتا ہے زیادہ سے زیادہ اللہ کے آگے سجدہ کرے. پیغمبر کا ریپلائی معلوم ہے کیا تھا؟ پیغمبر کا ریپلائی یہ تھا, الصلاۃ خیر و موضوع, فمن شاء استقل ومن شاء استکثر. دیکھو اللہ نے جتنی چیزیں بنائی ان میں نماز سب سے بہترین پروڈکٹ ہے. خیر و موضوع, اردو میں موضوع کہتے ہیں کسی چیز کا ٹائٹل, عربی میں موضوع کہتے ہیں پروڈکٹ. چنانچہ پیغمبر کہہ رہے اللہ نے جتنی چیزیں بنائی تو بیسٹ پروڈکٹ اللہ کی طرف سے نماز, جس کا دل چاہے کم پڑھے, جس کا دل چاہے زیادہ, لیکن واجب نماز 5 سے زیادہ نہیں ہوگی. اس لیے کہ آج تمہارے پاس ٹائم ہے, آج تمہارا انوائرمنٹ ہے, تم 50 کیا 100 نماز بھی پڑھ سکتے ہو. لیکن میں تو آخری زمانے کے مسلمان کو دیکھ رہا ہوں نا, میں تو بعد میں آنے والے مومن کو دیکھ رہا ہوں, جس کے لیے یہ 5 نمازیں بھی مشکل ہو جائیں گی. میں تمہیں دیکھ کے شریعت نہیں بنوا رہا ہوں, میں آخری زمانے کے مسلمان کو دیکھ کے شریعت بنوا رہا ہوں. اللہ اللہ, جس رسول نے لندن اور ٹورنٹو میں رہنے والے 21st century کے مسلمان کا اتنا خیال کیا کہ بلال کی ریکویسٹ کو ٹھکرا دیا, سلمان فارسی کی ریکویسٹ کو ٹھکرا دیا, آج کا وہ مومن کہتا ہے کہ شریعت بڑی مشکل ہے, شریعت بہت مشکل ہے. دوسری مثال سن لیجئے, بس یہ 2 ایگزامپل کافی ہیں, ورنہ میرے پاس اس پوائنٹ کے لیے 50-60 حدیث ہے. نماز تراویح, آلدو ہر سال ماہ مبارک رمضان شیعہ سنی ایک ڈبیٹ شروع ہو جاتی ہے تراوی پر، مگر میں اس وقت اس اینگل سے نہیں آ رہا ہوں. تراوی کے ہسٹری جو شیعہ سنی دونوں مانتے ہیں وہ یہ کہ جب فرسٹ رمضان اسلام میں آیا، ابھی تو آپ نے سنا فرسٹ نماز جسٹ آفٹر معراج، اب سنیے پہلا رمضان سیکنڈ ہجرا، پہلا رمضان جب روزے واجب ہوئے، پیغمبر اسلام رمضان کی پہلی رات کو آفٹر مڈ نائٹ اپنے حجرے کا دروازہ کھول کے مسجد میں آئے، جسے آج ہم اور آپ جنت کا ٹکڑا کہتے ہیں، ریاض الجنہ کہتے ہیں. اللہ جب کبھی آپ کو مدینے لے جائے گا تو سب سے پہلی جو چیز آپ وہاں دیکھیں گے وہ ہے ریاض الجنہ، جنت کا ٹکڑا. وہ بالکل پیغمبر کے حجرے سے ملا ہوا، یعنی رسول کے حجرے کا دروازہ کھولو اور پہلا اسٹیپ تمہارا ریاض الجنہ جنت کے ٹکڑے میں آئے گا. پیراڈائز آف جنہ جنت کا ایک پارٹ ہے جو قیامت میں جنت کے ساتھ ملا کر جنت کو ایکسٹینڈ کیا جائے گا. لیکن رسول وداؤٹ اینی اناؤنسمنٹ، کسی کو بتایا بھی نہیں، آدھی رات کے بعد اپنے حجرے سے نکل کے مسجد میں آئے اور کچھ نمازیں پڑھی ماہ مبارک رمضان کی، مسجد خالی تھی، ایک دو تین چار صحابی تھے. یہ وہ لوگ تھے جن کا مدینے میں رہنے کا کوئی انتظام نہیں، چنانچہ پیغمبر نے ان کو اپنی مسجد کے باہر صفا کبوترے میں جگہ دی تھی، اور اس زمانے میں مسجد میں کوئی گیٹ تو ہوتا نہیں تھا. انہوں نے دیکھا پیغمبر نماز پڑھ رہے ہیں، وہ دوڑ کے آگے، سنت نماز ہے، سنت نماز میں جماعت الاؤڈ نہیں ہے، انہوں نے بھی نماز پڑھی، ختم بات. لیکن اگلے دن جب وہ مدینے کے دوسرے مسلمانوں سے ان کی ملاقات ہو، انہوں نے کہا کیا تمہیں معلوم ہے کل رات کو رسول اللہ نے مسجد میں آ کر آفٹر مڈ نائٹ کچھ سنت نمازیں پڑھی تھی، ہم بھی پڑھ رہے تھے، بڑا مزہ آیا. اب یہ نیوز اسپریڈ ہوئی. اگلے دن، آج پہلے دن 10 آدمی تھے، وہ بھی بائی چانس ایکسیڈنٹلی موجود تھے، اگلے دن نیوز پھیلی 50 آدمی آ گئے. اور آج رسول خدا آدھی رات کے بعد آئے اور آج نماز پڑھی، وہی نماز جو کل پڑھی تھی یسٹرڈے والی، لیکن آج کراؤڈ زیادہ تھا، البتہ جماعت نہیں ہو رہی ہے کیونکہ سنت نماز. اب یہ 50 آدمی جب ڈے ٹائم آیا، انہوں نے اپنے سرکل میں بتایا، تیسری رات آئی، اب آج 200 آدمی آ گئے مسجد میں. اب آہستہ آہستہ نیوز اسپریڈ ہو رہی ہے، پیغمبر آج بھی آئے، نماز پڑھی اور چلے گئے. چوتھی رات کو سارے مدینے کو پتا چل گئے، آج پوری مسجد اتنا بھر گئی جیسے ڈیورنگ حج یا رمضان کے لاسٹ 10 ڈیز میں مسجد نبوی بھر جاتی. آج فرض رکھنے کی جگہ نہیں تھی، لیکن ساری رات مسلمان ویٹ کرتے رہے، آج رسول اللہ مسجد میں آئے ہی نہیں. یہاں تک کہ فجر کا ٹائم ہو گیا، بلال اذان دیتے تو رسول نماز پڑھانے، فجر کی واجب نماز پڑھانے مسجد میں انٹر ہوئے، اتنا بڑا مجمع. خیر وہ تو روزانہ فجر کے وقت تو سارا مدینہ آتا، جسٹ آفٹر نماز فجر کی نماز کمپلیٹ ہوئی، لوگوں نے آگے بڑھ کے کمپلین کی، یا رسول اللہ جو آپ نے رمضان میں سنت نماز پڑھنا شروع کی تھی، اتنا لوگوں کو مزہ آ رہا تھا کہ اب دیکھیے کراؤڈ بڑھتا چلا جا رہا اور آج تو سارا مدینہ آ گیا. یا رسول اللہ اگر آج بھی آپ مسجد میں آ جاتے تو پورا من آخا ماہ رمضان یہاں عبادت ہوتی، اور آج ہی آپ نہیں آئے جب اتنا بڑا کراؤڈ. بڑا عجیب پیغمبر کا جواب. یہ تراوی کی ہسٹری شیعہ اور سنی سب مانتے کہ شروع میں یہی ہوا تھا. پیغمبر نے کیا کہا؟ پیغمبر نے کہا دیکھو میں تمہارا ایکسائٹمنٹ دیکھ رہا ہوں، میں تمہارا جوش دیکھ رہا ہوں، میں تمہاری اسپرٹ دیکھ رہا ہوں، تمہیں عبادت کا کتنا شوق ہے میں دیکھ رہا ہوں، لیکن اب یہ ایک وے آف ایکسپریشن ہے عربی میں، الفاظ کو نہ پکڑیے گا. پیغمبر کہتے ہیں لیکن میں ڈرا کہ ایسا نہ ہو کہ اتنا بڑا کراؤڈ روزانہ آئے تو اللہ رمضان کی اس نماز کو واجب کر دے، تم تو اس کو پڑھ لو گے، تمہارے پاس ٹائم بھی ہے، لیکن جو آخری زمانے کا مسلمان آئے گا تمہاری وجہ سے نماز واجب ہو گئی اس کو پرابلم ہوگا، میں تمہیں نہیں دیکھ رہا ہوں، میں آخری زمانے کے مسلمان کو دیکھ رہا ہوں. تمہارا دل چاہے سنت کی نیت سے نماز پڑھتے رہو، لیکن کوئی ایسا عمل نہ کرو کہ یہ سنت نماز اللہ واجب کر دے. ایک نہیں کتنی حدیثیں ان شاء حجاب. آپ کو معلوم ہے نا کہ شہزادی کونین کا حجاب کیسا تھا، فاطمہ زہرا کیسا حجاب کرتی تھی، ہماری عورت کے لیے ویسا حجاب نہیں رکھا. کیوں؟ اس لیے کہ نماز ہو، رمضان کی تراویح ہو، حجاب ہو یا شریعت کے جتنے واجبات ہو حرام، پیغمبر نے اپنے زمانے کے مسلمان کا خیال نہیں کیا بلکہ ان کی ریکویسٹ کو ریفیوز کیا ہے. وہ ہاتھ جوڑ جوڑ کے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہم زیادہ نماز پڑھنے کو تیار ہیں، ہم زیادہ روزہ رکھنے کو تیار ہیں، ہماری عورت پورا حجاب کرنے کو تیار ہے. اور پیغمبر کہتے رہے تمہارا مسئلہ نہیں ہے، میں جو شریعت لایا ہوں، میں جو اسلام لایا ہوں، وہ ساری کائنات کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے ہے. مجھے تمہیں نہیں دیکھنا ہے، جو فیوچر کی جنریشن آ رہی ہیں ان کو دیکھنا ہے، ان کے پرابلمز کو دیکھنا ہے. میں ایسی شریعت اللہ سے لوں گا کہ قیامت سے ایک دن پہلے کا مومن، اس کے یہ بھی اس پہ عمل کرنا کوئی مشکل نہ ہو. اور تنزانیہ کے چھوٹے سے ٹاؤن میں رہنے والے سے لے کر شکاگو اور نیو یارک اور ٹوکیو اور پیرس اور ٹورنٹو میں رہنے والے کے لیے بھی اس شریعت پہ عمل کرنا مشکل نہ ہو. پیغمبر ریکویسٹ کر رہے اللہ سے، پیغمبر اپنی عبادتیں چھپا رہے مسجد کے بدلے میں، اب رمضان کی نماز حجرے میں پڑھ رہے. پیغمبر سلمان و ابو ذر کی ریکویسٹ کو ریفیوز کر رہے آپ کے لیے، بلکہ آپ کے بچوں کے لیے، بلکہ ان بچوں کے بچوں کے لیے، کہ شریعت ان کے لیے مشکل نہ ہو. اور ہم اتنے لیزی، ایسی لگژریس لائف کے عادی کہ جہاں کوئی چیز ہمیں اپنے لائف اسٹائل کی وجہ سے مشکل لگی، ہم نے کہا جی یہ شریعت آج نہیں چلتی ہے، یہ 1400 سال پہلے کا زمانہ تھا، یہ افریقہ اور پاکستان میں چل جاتا صرف اور صرف اپنے آرام کے لیے، صرف اور صرف اپنے لیزینیس کی وجہ سے. ہم رسول اللہ کے اتنے بڑے احسان کو، یہ احسان ہے رسول کا کہ ہمارا خیال کرتے ہوئے شریعت کو آسان بنا رہے، اپنے زمانے کا خیال نہیں کیا قیامت تک کے. تو آپ شریعت پر جو کرٹیسزم آپ کا دل چاہے کیجیے، وہ بھی الاؤڈ نہیں، وہ بھی حرام. لیکن کم از کم یہ جملہ کبھی نہ کہیے گا کہ جی آج کے ویسٹ میں، آج کے یورپ میں، آج کے نارتھ امریکہ میں، 21st century میں وہ والا اسلام بڑا مشکل ہے، شریعت بڑی مشکل ہے، یہ واجبات و حرام بہت مشکل ہے. اور جس وقت یہ جملہ آپ نے کہا، گویا رسول اللہ کے سینے پہ تیر مارا. جب کوئی بیٹا اپنے باپ سے کہتا، اور جب کوئی اولاد اپنی ماں سے کہتی آپ نے میرے لیے کیا کیا ہے آج تک، تو اندازہ نہیں ہوگا اس بیٹے اور بیٹی کو کہ اس باپ کو یا پیرنٹس کو خالی یہ جملہ سننے سے کیسا مینٹل ٹارچر ہوا. ارے تم تیر اٹھا کے والدین کو مارو، شاید ان کو اتنی تکلیف نہ ہو. تم جوتا اٹھا کے ان کو مارو، شاید ان کو برا نہ لگے. تم انہیں گالی دے دو، شاید ان کو برا نہ لگے. لیکن جب ان کی زندگی کے سارے احسانات کو بھلا کر ایک جملہ کہہ دیتے ہو کہ آپ نے کیا کیا، کیا تمہیں اب یاد ہے کہ جب تم 6 مہینے کے تھے اور رات کو اٹھ کے روتے تھے تو یہ ماں کس طرح سے آنکھیں کھول کے تمہارا خیال کرتی، جو اپنی نیند تمہارے لیے قربان کرتی، جو اپنی بھوک اور پیاس تمہارے لیے قربان کرتی. آج ساری چیزیں اپنا پاس تم بھول چکے ہو، اور آرام سے جملہ کہہ دیا. لیکن والدین نے تو پھر بھی ہماری کوئی خدمت نہیں کی، جو خدمت رسول اور امام نے ہماری کی ہے کہ ہمارے لیے اپنے سارے گھر کو قربان کر دیا. اور ہم فقط اس لیے کہ مکس گیدرنگ ہم کو اچھی لگتی، ہم نے کہہ دیا جی شریعت بہت مشکل، فقط اس لیے کہ ہم انٹرٹینمنٹ کے ایسے عادی ہیں. اسلام میں حلال انٹرٹینمنٹ ہے، اکورڈ آف پریکٹس فار مسلم ان دا ویسٹ. آیت اللہ سیستانی کی کتاب میں نے 3 دن پہلے ریکمینڈ کی، جن لوگوں نے اس کے بعد پڑھا کہا مولانا شریعت از سو ایزی، وی کانٹ امیجن، ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، وی ڈیڈنٹ امیجن، اتنی آسان ہے. ذرا شریعت کے قریب تو آئیے نا، ذرا اس کی نالج تو حاصل کیجئے. اور ایک بات اور یاد رکھیے گا، یہ بھی بہت اہم اسلام کا اصول ہے. پہلی بات، کبھی بھی شریعت کے لیے یہ نہ کہیے کہ بہت ڈیفیکلٹ، یہ آپ کہہ سکتے جی میرا من نہیں جا رہا. اپنی بات کہیے، رسول پہ کیوں الزام لگاتے ہیں، امام پہ کیوں تہمت لگاتے ہیں، اللہ کے ریلیجن کو کیوں آپ انسلٹ کرتے. اور دوسری بات، ایک بات اور یاد رکھیے گا کہ اگرچہ آج کا پورا ویسٹرن کلچر یا لائف اسٹائل ہر چیز کریڈٹ پہ چلتی ہے، آپ کے ہر چیز کریڈٹ پر، لیکن اسلام کریڈٹ کا مذہب نہیں ہے. ایک یقین رکھیے گا کہ جب پیغمبر نے یہ فرمایا کہ میں تمہارے لیے ایک ایسا ریلیجن اسلام لایا ہوں جس پہ عمل کرو دنیا میں بھی اللہ تمہیں بلیسنگ دے گا اور آخرت میں بھی. جو جو نیکی آپ کریں گے نیکی کبھی ویسٹ نہیں ہوتی ہے, اور ایسا بھی نہیں کہ خالی قبر اور قیامت میں اس کا ریوارڈ ملے گا, اسی دنیا میں ریوارڈ ملتا ہے. ایک بار بھروسہ کر کے دیکھیں نا رسول پر, ایک بار بھروسہ تو کر کے دیکھیں نا شریعت پر. ہم تو ڈرے جاتے ہیں کسی پر ہماری مس گیدرنگ ختم ہو جائے. ایک صاحب کہنے لگے مولانا حج میں بھی تو مس گیدرنگ ہوتی ہے, ڈیٹیل میں جانے کا تو موقع نہیں. حج میں تو کپڑے اتار کے دو چادریں پہنی جاتی ہیں, اسی میں آپ یہاں کی زندگی گزاری. خالی مس گیدرنگ کے لیے حج یاد ہے, احرام کے لیے حج یاد نہیں. خوشبو حرام ہے اس کے لیے حج یاد نہیں. بال توڑنا گناہ ہے اس کے لیے حج یاد نہیں. پرفیوم لگانا جائز نہیں اس کے لیے حج یاد نہیں ہے. وہ ساری چیزوں کو وہاں چھوڑ کے آ گئے جی, وہ حج کا اسپیشل مسئلہ. اور خالی مس گیدرنگ کو وہاں سے یاد لے کے آ گئے کہ جی یہ ہے حج کی مس گیدرنگ. یہ تو خیر ایک الگ بات کہ حج کی مس گیدرنگ بھی یہ شریعت کا اصول ہے, یا چونکہ حج کا سسٹم ظالموں کے ہاتھ میں ہے اس لیے ایسا بن کے رہ گیا, وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن جب آرگومنٹ اس طرح ہوتے ہیں تو ایک بات یاد رکھیے, شریعت کے جس واجب پہ آپ عمل کریں گے اور جس حرام سے اپنے آپ کو بچائیں گے اس کا بینیفٹ آپ کو یہی ملے گا. بہت چھوٹی سی ایک اسٹوری سن لیجیے, رسول اللہ کے زمانے کا واقعہ. کیا ہے اسلام؟ ایک داڑھی, ایک سر کا اسکارف, ایک نماز اور روزہ. کتنے بینیفٹ آپ کو دنیا میں دلوا رہا, آخرت کی بات چھوڑ دیجیے, دنیا کی بات. رسول کا زمانہ, شہر مدینہ, اور مدینے میں اسلامک گورنمنٹ اسٹیبلش ہے, اسلامک سوسائٹی. اب اسی مدینے میں ایک ایسا آدمی ہے جو چور ہے. تو ہر کچھ پروفیشن ایسے ہیں کہ دنیا کے ہر دور میں اور ہر زمانے میں رہے چور, لیکن چور ہے. اب میں کیسے اس کو سمجھاؤں, اس لیے کہ ویسٹ میں رہ کر شاید یہ چیزیں آپ سمجھ بھی نہ پائیں, لیکن ایسٹ افریقہ میں اسپیشلی نیروبی یا پاکستان, ایک ہوتا ہے چور ایک ہوتا ہے ڈاکو, دونوں میں فرق. چور جب بھی آپ کے مال کو لوٹے گا چھپ چھپ کر, ڈاکو جو ہے وہ تو سینہ تان کے آتا جیسے وہ شکاگو کے گینگسٹر ہوتے. پہلے اپنا انٹروڈکشن کرا تھا, مجھے پہچانا, میں جگہ ڈاکو. اب پتہ نہیں کہ ہاں کیا کہا جاتا ہے اس افریقہ. چور ایسا نہیں, چور پبلک کے سامنے تو بالکل اپنے آپ کو بڑا نیک بناتا. اچھا پیغمبر کے زمانے کا مدینہ, ہر آدمی کو نماز میں آنا, اٹینڈنس, پیغمبر سوال کرتے کیوں نہیں. پیغمبر کے زمانے کا مدینہ, ہر آدمی کو داڑھی رکھنا, وہاں یہ آرگومنٹ نہیں چلتا ہے کہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا. جو پیغمبر کہہ دے وہی قرآن ہے. چنانچہ ظاہری اعتبار سے ہر آدمی اچھا, یہ آدمی رات کے وقت چور. اور ایک پہلے پروفیشن تھا جو آج کل ختم ہو گیا, اور وہ تھا کفن چور. یہ دو وہ لوگ ہوتے, ایک کفن چورانے والا اور ایک چور, جو ہر وقت اپ ڈیٹ رہتے ہیں کہ شہر میں کس کے پاس زیادہ پیسے آئے, قبرستان میں کون سی نئی قبر بنی. اچھا یہ چور ہفتے دو ہفتے کے بعد کسی گھر پہ جا کے حملہ کرتا ہے, رات کو چوری کر کے آ جاتا. تو بہت ہی شارٹ کر رہا ہوں اس لیے کہ جس انداز کا ٹاپک ہے اس میں یہ کہانی یا اسٹوری, یہ سیرت رسول شاید تھوڑا سا میرے ٹاپک کی اہمیت کو کم کر دے, لیکن اس کو بتانا ضروری. ایک مرتبہ اس کی نالج میں یہ بات آئی کہ مدینے کے اندر ایک نئی فیملی موو ہوئی ہے. رسول اللہ کے زمانے کا مدینہ, سارے عرب سے لوگ اپنا اپنا قبیلہ چھوڑ کے مدینے میں ہجرت کر کے آ رہے ہیں. اور نارملی جو لوگ مدینے میں آتے ہیں یہ وہ ہوتے ہیں جن کا نہ کوئی ریلیٹیو ہے یہاں پہ نہ کوئی فرینڈ. یہ اپنے قبیلے میں مسلمان ہوئے, سارا قبیلہ ان کا دشمن بنا, یہ اپنے پروٹیکشن کے لیے وہاں سے مدینے آ گئے. اور یہ بار بار بتانے کی ضرورت نہیں کہ پہلے زمانے میں دولت کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کرنے کے لیے آج کل کے طرح کے ذریعے تو تھے نہیں. ہر آدمی کیش لے کے آتا تھا, اور کیش بھی نوٹ نہیں, یا سونا ہوتا یا چاندی ہوتا یا پریشیس اسٹون. اسے پتا چلا کہ ایک نئی فیملی مدینے میں موو ہوئی ہے. چنانچہ اس نے پلان کیا کہ آج رات کو مجھے وہاں پہ جانا ہے اور چوری کر کے آنا. آدھی رات کے وقت جب ہر طرف اندھیرا ہے, لوگ سو رہے ہیں, یہ گھر سے نکلا اور اس گھر میں انٹر ہوا. پرانے زمانے کے گھر اسپیشلی مدینے کے وہ اتنے زیادہ سیکیور اور سیف بھی نہیں ہوتے تھے. جب یہ گھر میں گیا تو دیکھا ایک باؤنڈری وال ہے اور اس کے بیچ میں ایک کمرے کا مکان ہے, خالی ون روم. قریب گیا تو ایک ایسا اس نے منظر دیکھا کہ بڑا خوش ہو گیا کہ آج مجھے ڈبل فائدہ مل رہا. دیکھا کہ یہ جو میں نے سنا ہے کہ فیملی موو ہوئی ہے, فیملی موو ہوئی ہے, فیملی, کوئی فیملی نہیں, ایک اکیلی 17-18 سال کی لڑکی ہے, 18-19. وہ پرانا زمانہ جہاں 18 کا مطلب 18 ہوتا, آج کل تو 40 سال کی بھی عورت ہوتی ہے, اس سے ایج پوچھے وہ 18 ہی کی ہوتی ہے. تو خیر خلاصہ یہ کہ 17-18 سال کی لڑکی اکیلی ہے اور اس کے لائف اسٹائل سے لگ رہا ہے کہ اور کوئی اس گھر میں اس کے ساتھ نہیں رہتا, ابھی نئی نئی آئی. اور ایک طرف دیوار کے ساتھ وہ بوریاں رکھی ہوئی ہیں جو سونے اور چاندی سے بھری ہوئی, دولت بھی بہت زیادہ, اچھا لڑکی بھی بڑی خوبصورت. تو اب اس نے دیکھا کہ گھر میں اکیلی, یہ ساری دولت بھی میں لوٹ کے جاؤں گا اور کون ہے میرا ہاتھ پکڑنے والا, میں اسے ریپ کر کے جاؤں گا, آج مجھے ڈبل فائدہ, سیکچوئل پلیجر پلس یہ مانیٹری بینیفٹ. یہ خیال کرتے ہوئے وہ آگے بڑھ رہا, گھر میں کوئی نہیں, بالکل نہیں ہے اس مدینے کے اندر. یہ سیرت رسول کا واقعہ پڑھ رہا ہوں, ہسٹری ہے ہسٹری. لیکن جیسے ہی وہ کمرے میں انٹر ہونا چاہتا کہ قریب میں کسی گھر سے کسی آدمی نے تلاوت قرآن شروع کر دی, اور قرآن کریم کی ایک ایسی آیت کی وہ تلاوت کر رہا کہ میں پوری ایک بک لکھ سکتا ہوں ان واقعات پر, وہ اسٹوری کہ اس آیت کو سننے کے بعد کیسا آدمی میں کنورژن آتا. یہ 30ویں بارے میں ہے, بہت یعنی اس کا میسج اتنا کمپلیٹ ہے. وہ آیت کی تلاوت کر رہا, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ تَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. قرآن آدمیوں کی دو کیٹیگریز کر رہا, کہہ رہا ہے وہ آدمی جس نے اللہ کے خلاف ریبیلین کیا, طغیان کیا, سرکشی کی, بغاوت کی, وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا اور دنیا کی زندگی کو لیا, یہاں کا بینیفٹ چاہیے. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى, اللہ نے اس کے لیے جہنم بنائی. لیکن جو اصل کیٹیگری, جو اصل آیت ہے جس نے اتنے لوگوں کو کنورٹ کیا ہے 1400 سال میں, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ, جو آدمی ڈرا کہ ایک دن مجھے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا, فَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى, خالی ڈرا نہیں, ڈرنے والے تو بہت ہوتے, قبر کی مجلس پڑھی ہے, عذاب کی مجلس پڑھی ہے, بہت ڈرتے, لیکن خالی ڈرنا نہیں, وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى, اور اس کے نتیجے میں اس نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى, جنت اسی کے لیے. قرآن یہ بتا رہا ہے کہ جنت کی اونرشپ کن کے لیے, جنت کو کون لوگ ڈیزرو کرتے, جو اپنے آپ کو گناہ سے بچاتے ہیں اللہ کے ڈر کی وجہ سے, کمیونٹی کے ڈر کی وجہ سے نہیں. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى, یہ آیت آدھی رات کا وقت, سناٹا, ڈارکنیس, اور یہ قرآن کی آیت. بس جیسے ہی آیت سنی, ساری زندگی چوری کرنے والا ایک بار اس میں بھی کنورژن آ گیا, گھبرا گیا کہ قیامت کے دن میں اللہ کے سامنے اپنے سیشن کا کیا جواب دوں گا. چنانچہ واپس گیا, دروازے پر آ کر کوئی روکنے والا نہیں, کوئی دیکھنے والا نہیں, کوئی ریزسٹ کرنے والا نہیں, لیکن دروازے پر آ کر گھر میں اکیلی لڑکی ہے, خوبصورت بھی ہے, مالدار بھی ہے, واپس گیا, چلا گیا گھر. یہاں تک کہ فجر کا وقت آ گیا, فجر کے وقت ساری مسجد مدینے والوں سے بھر جاتی ہے, یہ بھی گیا نماز کے لیے. اور نماز کے بعد روزانہ رسول اللہ چھوٹی سی اسپیچ دیتے ہیں, خطبہ, اور پھر لوگ سوال جواب کرتے ہیں, یہ بھی پیغمبر کے قریب جا کے بیٹھ گیا. ابھی فجر کا وقت ہے اور اتنے صبح کو نارملی لیڈیز گھر سے باہر نہیں نکلتی, ایک بار اس نے دیکھا اور سارے مسلمانوں نے دیکھا, مسجد کے دروازے پہ ایک لڑکی آئی اور یہ پہچان گیا یہ وہی ہے جس کے گھر میں میں آدھی رات کو انٹر ہوا تھا. بس جیسے ہی اس نے دیکھا, اس کے دل میں یہ سوال پیدا ہو, خیال آیا, اتنی صبح
اس لڑکی کو یہاں آنے کی کیا ضرورت؟ شاید اس نے مجھے پہچان دیا تھا اور میری کمپلین لے کے رسول کے پاس آئی. پر جیسے ہی دل میں خیال آیا، دل ہی دل میں اس نے اللہ سے کہا، واہ اللہ میاں، ساری زندگی میں تجھ سے نہیں ڈرا تو کبھی نہ پکڑا گیا، نہ توہین ہوئی، نہ بدنامی ہوئی، نہ انسلٹ ہوئی، اور آج رات کو میں تجھ سے ڈر کر گناہ چھوڑ کے گیا تو ابھی ایک یا دو گھنٹے گزرے اور مجھے پکڑا گیا اور میری انسلٹ ہو رہی ہے. لیکن پھر دل میں خیال آیا کہ شاید کوئی اور پرابلم ہو. دیکھو تو صحیح، اچھا اس لڑکی کو لوگوں نے آ کے دیکھا، اتنی صبح کو عام طور پہ لیڈیز نہیں آتی ہیں، کوئی ارجنٹ مسئلہ ہوگا، سب نے اس کو راستہ دیا، وہ رسول کے پاس آئے. اور ابھی اس نے جسٹ اسٹارٹ کیا اپنا پرابلم، اب یہ آدمی کہنے لگا، واہ اللہ، تیرے پرومس پہ میں نے بھروسہ کیا اور کیسی مار کھائی. کیونکہ لڑکی کہتی ہے، یا رسول اللہ، کل رات کو میرے گھر میں چور آیا تھا. بات شروع ہو گئی، باپ یہ ویٹ کر رہا ہے کہ اشارہ کرے گی میری جانب، اور یا رسول اللہ میں اپنا انٹروڈکشن کرا دوں، میں فلاں قبیلے سے تعلق رکھتی ہوں، ہمارا سارا قبیلہ کافر ہے، صرف میرا باپ، میری ماں اور میں، اور میرا باپ اپنے قبیلے کا سب سے مالدار آدمی تھا. لیکن جب تک کہ میرا باپ زندہ تھا پورا قبیلہ ہمارے اگینسٹ، لیکن اتنی دولت تھی کہ ہمیں پروٹیکشن ملا. چند دن پہلے ایک ہی ویک میں باپ اور ماں دونوں کا انتقال ہو گیا اور میں اکیلی رہ گئی. ایک تو ویسے ہی اسلام کی وجہ سے سارا قبیلہ ہمارا دشمن، اور اتنی دولت میرا باپ چھوڑ کے گیا. اب میں گھبرا گئی، میں نے ساری پراپرٹی اور جائیداد بیچی اور وہ ساری دولت کو لے کے میں مدینے میں لاسٹ ویک آئی. ابھی آپ کوئی مجھے نہیں جانتا، بالکل نہیں، نہ ریلیٹیوز ہیں، نہ میرے قبیلے والے ہیں، نہ ابھی میرے فرینڈز بنے. ایک مکان لے کے میں رہی. لیکن یا رسول اللہ، کل رات کو مجھے بڑا ڈر لگ رہا، آدھی رات کے قریب میرے گھر میں کوئی چور داخل ہوا، لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا کہ وائے وہ دروازے تک آیا اور پھر واپس چلا گیا. جیسے ہی میں نے اس کے آنے کی آواز سنی، میں تو کچھ ریزسٹ کر ہی نہیں سکتی، میں تو گھبرا رہی تھی، اب مجھ میں کیا ظلم ہو رہا؟ ابھی تک آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ وائے وہ واپس کیوں گیا. لیکن یا رسول اللہ، وہ تو اپنی جگہ، ایک دن اللہ نے مجھے بچا لیا، لیکن مجھے ڈر لگ گیا کہ میرا گھر چوروں نے دیکھ لیا، آج یہ گیا کل دوسرا آئے گا، وہ ایسا نہ ہو کہ میں اکیلی عورت، میری عزت بھی لوٹ لے اور میرا مال بھی. یا رسول اللہ، آپ میرے پروٹیکشن کا انتظام کریں، آپ رسول بھی ہیں اور مدینے کو رول بھی کر رہے ہیں. پیغمبر اسلام نے اسے دیکھا اور کہا کہ بھائی، تیرے پروٹیکشن کا ایک بہت ہی آسان سا، بہت ہی سمپل سا سلوشن، تیری ایج شادی کے قابل ہو گئی، پیرنٹس ہیں نہیں، شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ کہا یا رسول اللہ، ابھی میں بالکل نہیں ہوں، ابھی یہاں پہ آئی ہوں، کوئی میرا جاننے والا نہیں، میں کیسے شادی کروں؟ پیغمبر نے کہا، مجھے پرمیشن دیتی کہ میں تیرے لیے کوئی رشتہ ڈھونڈوں؟ کہا کہ یا رسول اللہ، آپ سے بہتر کون ہوگا؟ پیغمبر نے چاروں طرف دیکھا. اب اس وقت وہ سارے لوگ وہاں بیٹھے تھے جو آلریڈی شادی شدہ تھے، صرف یہ چور ایسا تھا جس کی اب تک شادی نہیں ہوئی. کیونکہ ویسے پروفیشن بھی ایسا کہ بات گھر والوں سے بھی چھپانا ہوتی ہے، اس نے اب تک شادی نہیں کی. لیکن رہنے والا عرب کا تھا، خوبصورت بھی تھا، ٹھیک ٹھاک بھی تھا، چور لوگوں کی باڈی بھی بڑی اچھی ہوتی ہے، سلیمنگ سینٹر وینٹر سارے ایکسرسائز وغیرہ کرتے ہیں. پیغمبر نے چاروں طرف مدنے کو دیکھا، یہ جملہ سن کر، اچھا ہسٹری میں نہیں لکھا لیکن میرا اندازہ کہ ہر آدمی گردن نکال نکال کے رسول کو دیکھ رہا ہوگا. یا رسول اللہ، آئی ایم آلسو ون آف دا کینڈیڈیٹ، مگر پیغمبر نے سب کو دیکھا شادی شدہ، اس میں نگاہ پڑی. اس سے کہا کہ کیا تو شادی کرے گا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ، آپ کہیں تو کیسے نہ کروں. لڑکی سے کہا تجھے قبول ہے؟ اس نے دیکھا کہا یا رسول اللہ، مجھے قبول. وہ وہیں پہ پیغمبر نے نکاح کر دیا، کہا تم بھی بیٹھ جاؤ، تم بھی بیٹھ جاؤ. رسول نے سیکھا نکاح پڑھا، اور اس کے بعد چور سے کہا تم بھی اکیلے، عورت سے کہا تم بھی اکیلی، جاؤ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑو اور اپنے گھر میں اس کو لے جاؤ. اب یہ لڑکی اپنے شوہر کو لے کے اپنے گھر میں انٹر ہوئی. اچھا مدینہ کون سا بہت بڑا شہر تھا، جیسے ہی گھر میں انٹر ہوئے چور کی نگاہ اس گھر میں پڑی، کمرے میں انٹر ہوا، اور جیسے ہی کمرے کو دیکھا بے اختیار وہ سجدے میں گرا اور اللہ کا اتنا لمبا شکریہ ادا کرنے لگا کہ یہ لڑکی گھبرا گئی. کہا خیریت تو ہے، یہ کس چیز کا شکریہ؟ کہا کہ اب میں تمہیں بتاتا ہوں، صرف دو یا تین گھنٹے پہلے میں اسی گھر میں آیا تھا، یہ ساری دولت لینا چاہتا تھا، تمہاری عزت کو لوٹنا چاہتا تھا، لیکن ایک بار میں نے قرآن کی آیت کو سن لیا، اللہ پہ بھروسہ کیا، اللہ کے وعدے پہ بھروسہ کیا، اور اس نتیجہ نکلا کہ 3 گھنٹے پہلے جو چیز مجھے حرام طریقے سے مل رہی تھی، گناہ کے طریقے سے مل رہی تھی، اللہ نے وہ سب مجھے دلوایا مگر حلال اور جائز طریقے سے. وہ کیا کہنا خدا کے وعدے کا. آج بھی اگر کوئی مومن اللہ رسول اور ایمان کے وعدے پہ بھروسہ کرے اور شریعت پہ عمل کرے، قاری آخرت ہی نہیں ملے گی، دنیا کی بھی ساری بلیسنگ اس کو ملیں گی. درود بھیجے محمد و آل محمد. خالی یہ بات ہوتی ہے آپ کے اس کانفیڈنس کی، کتنا بھروسہ ہے آپ کو اللہ پر، کتنا بھروسہ ہے آپ کو رسول پر، کتنا آپ کا یقین اور ایمان اور فیتھ ہے امام پر. جب وہ یہ کہتے ہیں کہ شریعت پہ عمل کرو، ابھی جو چیز تمہیں لگ رہی ہے کہ یو آر لوزر، مولانا اسے دیکھیے وہ فرار کرتا ہے کہاں سے کہاں پہنچ گئے. ہم حلال و حرام کا خیال کرتے ہیں، ہم یہیں پہ رکے ہوئے. اس نے آج تک خمس نہیں دیا اور پراپرٹی پہ پراپرٹی بنا رہا. ہم ہر سال ریگولر خمس دیتے ہیں، جتنا لے کے بھی آئے تھے اس طریقہ سے وہ بھی ختم ہو گیا. ذرا سے بھروسے کی بات ہے، 2 گھنٹے 3 گھنٹے لگیں گے، لیکن پھر دیکھنا کہ جو تم حرام طریقے سے لینا چاہ رہے تھے وہ حلال طریقے سے ملے گا، اور اس سے زیادہ بڑھ کے ملے گا دنیا میں بھی، اور آخرت تو ہے تمہاری. اتنا یقین اور اتنا بھروسہ ہونا چاہیے. اور اسی میں ایک بات اور عرض کروں کہ یہ یقین اور بھروسہ شریعت کے اوپر بھی ہو، حلال اور حرام پر بھی ہو، اور یہ بھروسہ اور یقین آپ کو آزاداری پر بھی ہو. آج کل بہت زیادہ اینٹی آزاداری موومنٹ چل رہا. جیسے ہی محرم کا چاند آتا، عید کا چاند آتا ہے، مراجے کے خلاف پروپیگنڈا شروع ہوتا. محرم کا چاند آتا ہے، آزاداری کے حوالے سے اڑے کے پیٹ میں درد اٹھنے لگتا. بڑے بڑے قوم کے ہمدرد سامنے آتے ہیں. جی اتنے پاؤنڈ آزاداری پہ خرچ ہو رہے ہیں، اگر ہم اس کو ذرا سا کم کر دیں تو کتنے اسکول بن جائیں، کتنے مدرسے بن جائیں، کتنے یتیم خانے بن جائیں. دیکھیے ان کو اپنے ایکسپینڈیچر کٹ ڈاؤن کرنے کے لیے اور کوئی چیز نظر نہیں آتی. نہ مرسڈیز گاڑیاں، اس مرسڈیز کو چھوڑ دیجئے جو آپ کو ڈونیشن میں ملے گی، نہ اپنے پلازما ٹیلی ویژن، نہ اپنے بڑے بڑے ½ ملین پاؤنڈ کے مکان. جہاں پر قوم کی خدمت کرنا کٹ ڈاؤن اگر کرنا ہے تو اس پیسے کو جو امام مظلوم کے نام پہ خرچ ہو رہا. سر کے اس کا بہترین ریپلائی حضرت امام خمینی نے دیا تھا، لیکن آج اس کا ٹائم نہیں، آج صرف ایک بات بتا رہا ہوں. یہ یاد رکھیے کہ آزاداری کے لیے آپ جو سیکریفائس کر رہے ہیں، آپ اپنا ٹائم دے رہے ہیں، یہ بھی ایک سیکریفائس. کچھ لوگ ڈونیشن دے رہے ہیں، یہ بھی ایک سیکریفائس. ہمارے والنٹیئر اتنی سردی میں باہر کھڑے ہوئے یہ ارینجمنٹ کر رہے ہیں، یہ ان کا سیکریفائس. جو بھی آپ دے رہے ہیں اس کی برکتیں آپ کو اس دنیا میں بھی ملیں گی اور آنے والی دنیا میں بھی. اور یاد رکھیے کہ اس دنیا میں حسین نے آزاداری کے لیے سیکریفائز کرنے والوں کو کس کے حوالے کیا، کون آ کے ان کو ریوارڈ دیتا؟ حسین کے بچپنے کا دوست حبیب ابن مظاہر. حسین کی ماں کی دعا تو ہے ہر وقت آپ کے ساتھ، لیکن یاد رکھیے کہ حسین کے بچپنے کا ایک دوست ہے حبیب ابن مظاہر. یہ انڈیا کی تاریخ کا واقعہ ہے، میں اس کو پڑھتا رہتا ہوں لیکن بہت شارٹ کر کے اس وقت بتا رہا ہوں. وہ زمانہ ہے کہ جب برٹش امپائر اسٹیبلش ہونے جا رہی ہے انڈیا میں، شہر لکھنؤ، وہاں کا ایک منسٹر، یہ برٹش امپائر انٹر میں اسے گرفتار کیا. یہ آدمی ہر سال محرم کی چاند رات کو سبیل کا انتظام کرتا اور سبیل میں دودھ کا بہترین شربت بنا کے سارے شہر کو انوائٹ کرتا ہے کہ آؤ پیاسوں کے نام پہ یہ دودھ کا شربت پیو. لیکن وہ پولیٹیکل گیم یہ گرفتار ہو گیا اور اتنے مہینے یہ قید میں رہا کہ صرف اس وقت اسے ریلیز کیا گیا جب چاند رات شروع ہونے والی تھی، اسے اور کوئی پریشانی نہیں تھی. ہر سال میں اپنے آقا کی یہ خدمت کرتا، اس سال میں کیسے سبیل کا انتظام کروں گا. گھر میں آیا پتا چلا کہ اتنے مہینے کی قید کی وجہ سے گھر کے اندر کوئی چیز نہیں رہی، گھر والے سامان بیچ بیچ کے گزارا کر رہے ہیں. لیکن اس نے کہا کہ آقا کے نام کی سبیل تو مجھے بنانا. اب شربت دودھ کہاں سے لائے؟ خالی اس نے تھوڑی سی یہ شوگر شکر لی، پانی میں گھولا اور شربت بنا کے اپنے گھر کے باہر رکھ دی. اب لکھنؤ والوں کو معلوم ہے کہ ہر سال چاند رات کو فلاں صاحب کا تبرک بہترین ہوتا، ان کی سبیل پہ ایک بہترین اور ٹیسٹی شربت ملتا. چنانچہ لوگ آنے لگ، یہاں آئے شربت کا گلاس اٹھایا، ایک بار دیکھا کہ دودھ بھی نہیں ہے شربت بھی نہیں، سمپل پانی ہے اور اس کے اندر خالی شکر ہے. ایک گھونٹ لیا، کچھ کہہ تو نہ سکے، نیاز کی چیز رکھ کے چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد آئے دیکھا کہ سارا کراؤڈ جا چکا اور سارا وہ دودھ کا پانی کا شربت ایز اٹ از ہے. گھر میں داخل ہو، ایک ہی جملہ کہہ رہے ہیں، اس سال مولا نے میرا تبرک قبول نہیں کیا، اس سال میری نیاز قبول نہیں ہوئی، میں نے مولا کے نام پہ سبیل لگائی ہے، کسی نے نہیں پانی پیا. رو رہے ہیں، اس کو اپنی قید کی فکر نہیں ہے، گھر والوں کا پرابلم نہیں. مولا ہائے میرا مولا، اس سال میں مولا کی خدمت نہ کر سکا. آدھی رات کا وقت ہے، دروازے پہ نوکنگ ہوئی، گھبرا کے پوچھا کون؟ آواز آئی کہ ہم مسافر یہاں سے جا رہے ہیں، ہمیں بہت پیاس لگی ہے، پانی مل سکتا؟ گھبرا کے دروازہ کھولا، کہا کہ ہاں پانی تو بہت ہے، بس ذرا اس میں شکر ملی ہوئی ہے، تو ہم بہت پیاسے ہیں، جیسا پانی تو ہم پیئیں. ایک قافلہ اندر آیا، چھوٹا سا گروہ، اتنے پیاسے تھے کہ پوری سبیل جو پورے شہر کا پانی تھا وہ پانی پی لیا. اب جب یہ پانی ختم ہو گیا تو ان کو سیٹسفیکشن ہوا، میری نیاز، میرا تبرک، میری سبیل یوٹیلائز ہو گئی ہے. تب انہوں نے دیکھا، حیران ہو گئے، کہا کہ تم لوگ نہ تمہارے فیس انڈیا والوں کے، نہ تمہارے ڈریس انڈیا والوں کے، تم کہاں سے آ رہے ہو؟ جو آدمی آگے آگے بات کر رہا تھا اسے پوچھا تم ہو کون؟ کہا کہ میں حبیب ابن مظاہر ہوں، اور یہ میرے ساتھ جتنے لوگ ہیں یہ امام مظلوم کے اصحاب ہیں، جوانہ نے بنی ہاشم نے اصحاب. ابھی تھوڑی دیر پہلے مولا نے مجھے بلایا اور کہا تھا کہ اے حبیب، میرے چاہنے والے نے بہت دور ہندوستان کے شہر میں ہمارے نام پہ سبیل سجائی ہے، مگر کوئی نہیں ہے اس کی سبیل پہ جانے والا. حبیب تم میرے اصحاب کو لے کے جاؤ، اور ہمارے چاہنے والے نے سنسیئرٹی سے جو گفٹ ہمیں دیا ہے، دیکھو یہ مسلم ابن اسجا ہے، دیکھو یہ ہلال ابن نافع ہے، دیکھو یہ جان غلام حبشی ہے، دیکھو یہ بریرہ حمدانی ہے، حبیب ابن مظاہر جنہیں حسین نے کربلا میں بھی اصحاب کی فوج کا سردار بنایا تھا. حسین کے پورے لشکر کے سردار عباس تھے اور میمنے کے سردار حبیب تھے. لیکن کون حبیب؟ عزاداروں، حبیب آج بھی ہر چاہنے والے کو جو حسین کے نام پہ کوئی سیکریفائز کرتا ہے آج بھی اس کے گھر آتے ہیں. مگر حبیب کے کریڈٹ پہ یہی بات کتنی بڑی ہے کہ کربلا میں حسین کے ساتھ حبیب نہیں گئے تھے، وہ کوفے میں رہتے تھے، انہیں معلوم بھی نہیں. حبیب کو بلایا گیا، اور بلایا بھی کس طرح سے گیا ہے؟ حسین نے حبیب کو بعد میں یاد کیا، فاطمہ کی بیٹی زینب نے حبیب کا نام پہلے لیا. دو محرم کو کربلا میں حسین کا لشکر پہنچا، تین چار پانچ چھ دن گزر رہے ہیں، ہر تھوڑی دیر کے بعد کربلا میں کسی فوج کے آنے کی آواز آتی، اور بار بار زینب کہتی، اماں فضا ذرا جا کے دیکھو، شاید کوئی میرے بھیا کا مددگار آیا. فضا جاتی ہے، واپس رپورٹ لاتی ہے، شہزادی یہ تو عمر سعد آیا ہے، یہ تو خولی آیا ہے، یہ تو ہرمولا آیا ہے، یہ تو شمر آیا ہے، ایک سے ایک بڑے دشمن اہل بیت کا نام، چھ محرم آ گئی. ایک بار زینب نے جب یہ سنا شمر آیا ہے، کہا کہ جاؤ فضا ذرا میرے بھائی کو بلا کے لانا، حسین آئے. زینب نے کہا، بھیا جب سے آئی ہوں تیرے دشمنوں کے نام سن رہی ہوں، کیا اس پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے جو محمد کے نواسے کی مدد کے لیے آئے؟ حسین نے کہا، زینب تم پوچھ رہی ہے، نانا کا زمانہ تم نے دیکھا ہے، अम्मा की कमर पे कोड़ा पड़ा तुमने देखा है, भैया भैया को जहर दे के शहीद किया गया तुमने देखा है, बाबा के सर पे तलवार लगी, अरे इससे पहले किसने हमारा साथ दिया जो आज हमारा साथ देगा। ज़ैनब ने कहा भैया मैं किसी और की बात नहीं करती हूँ, लेकिन तेरे बचपने का दोस्त ऐसा है, मुझे यकीन है अगर तू बुलाएगा तो कोई आए के ना आए हबीब इब्ने मुजाहिर जरूर आएगा। अल्लाह अल्लाह, आए हबीब कितने खुश किस्मत हो कि सबसे पहले तुम्हें सानिये ज़हरा ज़ैनब कुबरा ने याद किया। हुसैन ने खत लिखा, यह कासिद एक बार शहर मदीना पहुंचा, शहर कूफा पहुंचा, दोपहर का वक्त है, हबीब अपनी बीवी के साथ दोपहर का खाना खा रहे हैं, एक बार दरवाजे पे नौकिंग की आवाज आई, हबीब ने पूछा कौन, आवाज आई अना बरीदुल हुसैन, अरे मैं हुसैन का कासिद हूँ। भाई ये सुनना है, मोमिना पर्दे में गई, हबीब ने दौड़ के दरवाजा खोला, कासिद को बाद में देखा, उसके पैरों का बोसा पहले लिया, अरे मेरे आका के पास से आने वाले बड़े एहतराम के साथ बिठाया, हुसैन का खत देखा, हुसैन ने हबीब को बुलाया है, हबीब ने कासिद को वापस किया, कहा कि जाओ आका से कहो आपका गुलाम आ रहा है, और पर्दा हटा के घर में गए। ये तारीख से पढ़ रहा हूँ, तारीख से। ज़ौजा हबीब अजीब मोमिना बेचैनी से टहल रही है, जैसे ही देखा हबीब आए, कहा हबीब मेरे मौला का कासिद क्यों आया था। कूफा, अल्लाह अल्लाह, कूफा हालात बड़े खतरनाक है, शौहर को बीवी पर, बीवी को शौहर पे भरोसा नहीं है। हबीब ने कहा पहले चेक तो कर लूं, कहा हबीब ने जवाब दिया ऐ मेरी बीवी मेरे आका ने मुझे बुलाया है। ज़ौजा हबीब तड़प के कहती है तो तूने क्या डिसाइड किया, का सोच रहा हूँ जाऊं कि न जाऊं, पर इतना सुनना था ये तारीख में है, हबीब की बीवी को जलाल आया, हाथों से चूड़ियां उतारी, कहा हबीब ये चूड़ियां तू पहन ले, अपनी तलवार मुझे दे, मैं जाऊंगी फातिमा के लाल की मदद के लिए। अल्लाह अल्लाह, ये दिन आ गया, रसूल का नवासा बुलाए और तू कहे मैं सोच रहा हूँ। हबीब ने कहा नहीं मुझे अपना नहीं तेरा ख्याल है। मोमिना का जुमला हिस्ट्री में है, वो कहती है हबीब मैं मिट्टी खा के गुजारा कर लूंगी, मगर ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मोहम्मद के नवासे की मदद को मेरा शौहर ना जाए। हबीब ने कहा बस तेरा ख्याल था मैं जा रहा हूँ। मोमिना ने कहा मगर एक वादा कर, जब आका के पास जाएगा अपना सलाम बाद में पेश करना, पहले मेरा सलाम आका की बारगाह में पेश करना। अरज़ादारो, हबीब करबला में आ गए, दो मुहर्रम से लेके हबीब के आने तक हुसैन के लश्कर में अब तक खुशी की कोई खबर नहीं आई थी, आज जो हबीब को आता देखा सारा लश्कर दौड़ के आया, खुशी के नारे बुलंद होने लगे, हर एक हबीब को गले से लगाने लगा। ये आवाजें ज़ैनब ने सुन ली, अम्मा फिज़ा जरा देख के आना मेरे भैया के लश्कर में आज किस बात की खुशी है। फिज़ा देख के आई, का शहजादी मेरे आका के बचपने का दोस्त हबीब आ गया। कहा फिज़ा जरा हबीब से कहना एक पैगाम देना है, हबीब को बुला के लाना। अदादारों बड़ी मुश्किल मंजिल है, ज़ैनब खेमे के अंदर है, हबीब खेमे के बाहर है, बीच में पर्दा पड़ा है, हुसैन पर्दे के करीब आ। कहा ज़ैनब मुबारक हो, ज़ैनब मुबारक हो, मेरा दोस्त मेरा साथी हबीब आ गया है, वह इतना सुनना था। ज़ैनब कहती है भैया हबीब पहले तो फातिमा की बेटी का सलाम कबूल करो। हाय हबीब सारा जिस्म कांपा, गज खा के गिर पड़े, अरे शहजादी ये वक्त आ गया कि अदना गुलामों को सलाम भिजवाया जा रहा। अरज़ादारों आशूरे का दिन आया, हबीब ने अजीब जिहाद किया, आखिर में अपनी जान कुर्बान कर दी, और 11 मुहर्रम का काफिला चला, शहर कूफा में एंटर हुआ। अभी ये काफिला पहुंचा था, एक छोटा सा बच्चा आया, आका सज्जाद के घुटने को पकड़ के हिलाया, कहा आका मेरा सलाम तो लीजिए। सज्जाद ने झुक के देखा बेटा तू है कौन, कहा कि मैं हबीब इब्ने मुजाहिर का यतीम हूँ। सज्जाद ने पलट के कहा फूफी अम्मा हबीब का यतीम आया है। ज़ैनब ने झुक के कहा बेटा ये बता दे तेरी माँ कहाँ है। قریب ایک مکان سے آواز آئی، شہزادی آپ کی کلیز یہاں بیٹھی ہے، میں اتنا سننا تھا۔ زینب نے کہا زوجہ حبیب پہلے تو مجھ سے پرسہ لو، تیرا شوہر مارا گیا۔ میں ایک جملہ کہہ دوں، شہزادی زوجہ حبیب کو پرسہ دے رہی ہے، اس کا شوہر مارا گیا۔ ارے کسی نے آپ کو پرسہ دیا؟ آپ کے گھر کے 18 لاشے۔ اور ایک اور منظر دیکھیے، آخری جملہ، ایک منظر اور دیکھیے، حبیب کا بڑا بیٹا آگے بڑھا، دیکھا ایک نیزے پہ میرے باپ کا قطع سر ہے، تلوار نکالی، بابا کے قاتل کو قتل کیا، باپ کا قطع سر لے کے چلا، اور یہ کہتا ہوا چلا جس کا وارث زندہ ہوتا ہے وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ ارے جب یہ جملہ میرے مولا سجاد نے سنا ہوگا، ارے جس کا وارث زندہ ہوتا ہے وہ باپ کے کٹے سر کو نہیں دیکھ سکتا، ہائے میرا مولا سجاد۔ خداوندہ حبیب ابن مظاہر کے اس وفاداری کا واسطہ ہم میں سے ہر ایک کو آل محمد کا ایسا ہی وفادار غلام بنا، مصائب حبیب کا واسطہ ہم میں ہر پریشانی سے محفوظ فرما، اور ان مظالم کے انتقام کے لیے ظہور امام میں تاجیل فرما۔ ماتم حسین۔